لا نبي بعده ولا رسول بعده، لا أمة بعد أمته، ولا رسالة بعد رسالتي. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحاب الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم، تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل صد احترام بزرگو، نوجوان ساتھیو، سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں، اور میرے انتہائی واجب الاحترام اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، سو سورہ قصص کی ابتدائی آیات اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے. انہیں کی روشنی میں آج جمعہ کے موقع پر اپنی گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. خلاق عالم نے کامیابی اور ناکامی کے راستے عروج اور زوال کے طریقے کامیابی اور تباہی کا سامان ہدایت اور ضلالت کی راہیں اپنے کلام مقدس میں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں. یہ ایسی جامع لاریب اور مکمل کتاب ہے. ہر زمانے میں ہر علاقے کے انسان کے لیے اس کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں تمام مسائل کا حل اگر کوئی کتاب پیش کر سکتی ہے تو وہ سوائے قرآن مجید کے کوئی دوسری نہیں. اس قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا کہ یہ کام کرنا ہے, وہاں یہ بھی فرمایا کہ یہ کام نہیں کرنے, امر اور نہی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے پھر یہ بھی بتلایا کہ اگر میرے حکموں پر عمل پیرا ہوگے تو دنیا کی کامیابیاں نصیب ہوں گی اور آخرت میں میری رضا کا گھر جنت عطا ہوگا. میری نافرمانی کا راہ اختیار کرو گے تو پھر دنیا میں میں تمہاری زندگی کی آسائش اور آرام کو تم سے چھین لوں گا. معیشتن زنقا, تمہاری زندگی تنگ کر دوں گا تمام کشادگیوں کے باوجود. ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی, قیامت کے دن تمہیں اندھا اٹھاؤں گا. حشر کے دن کا جو عالم ہوگا وہ الگ اپنی جگہ پر ایک دردناک عذاب ہے, اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں اپنی ناراضگی کی جگہ جہنم میں ڈال دوں گا. اللہ تعالی نے پھر قرآن مجید میں سابق انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بھی ذکر فرمایا. اس کائنات میں کم و بیش 144,000 انبیاء علیہ السلام لگ بھگ تشریف لائے. سب کے واقعات قرآن مقدس میں نہیں ہیں, چند جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا کچھ کچھ حصہ ان کی جھلک قرآن مقدس میں موجود ہے. اور یہ جو واقعات قرآن مجید میں لیے گئے ہیں ان کا مقصد کوئی افسانہ گوئی نہیں, قصے کہانی بیان کرنا نہیں, وقت گزارنے کے لیے داستان کے طور پر سننا اور سنانا نہیں, بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ مخصوص واقعات ہیں جن کی مثال قیامت تک آتی رہے گی. بڑی توجہ کی بات ہے. قرآن مجید میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں, انبیاء علیہ السلام کا آنا, پھر ظالموں کی ہٹ دھرمی, ان کے مقدس پیغمبروں کی جماعت پر طعن و تشنیع اور بہتانات و الزامات, انبیاء اور رسل کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی سے بڑھ کر جبر اور تشدد کا سلوک, اور یہاں تک کہ انبیاء کو قتل کر دینا, کرسی اقتدار کو بچانے کے لیے مختلف ہیلے اور بہانوں سے امتوں پر اور قوموں پر ظلم ڈھانا, بالآخر اپنی تمام تر شان و شوکت کے باوجود تباہی اور بربادی میں غرق ہو جانا, ایمان والوں کا سخت سے سخت مصیبتوں سے گزر کر اللہ اور رسول کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا, بالآخر پھر دنیا میں بھی انہی کا کامیاب ہونا اور آخرت کی نعمتوں کا بھی انہی کا سزاوار ہونا, یہ واقعات قرآن مقدس میں جو لائے گئے ہیں یہ اس لیے بھی ہے کہ قیامت تک ان کی مثالیں ہمارے اس جہان میں آتی رہیں گی, قیامت تک اسی جیسے انہی جیسے سرکش اور ظالم پیدا ہوتے رہیں گے, قیامت تک دین کی راہ روکنے والے آتے رہیں گے, قیامت تک جبر و تشدد کا بازار گرم کرنے والے پیدا ہوتے رہیں گے, تو قیامت تک مارے کھا کے حق کی بات کرنے والے بھی آتے رہیں گے, قیامت تک مصیبتوں میں, پریشانیوں میں, غربت میں, افلاس میں, تنگیوں میں, تاریکیوں میں, ہر طرح کے جبر ظلم کو برداشت کر کے بھی حق و صداقت کا پھریرا لہرانے والے آتے رہیں گے, اور انجام وہی ہوگا. وہاں بھی حق والوں نے فتح پائی تھی, یہاں بھی حق والے فتح پائیں گے. وہاں بھی اقتدار والوں کا اقتدار ڈوبا تھا, یہاں بھی ڈوبے گا. انہی واقعات میں سے ایک سورہ قصص کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. ایمان لانے والی قوم کے سامنے ہم موسیٰ اور فرعون کا واقعہ بیان کرتے ہیں. ان فرعون علی فی الارض. فرعون کون تھا؟ اسے زمین پر سلطنت اقتدار حاصل ہو گیا تھا, اسے بادشاہت مل گئی تھی, اقتدار کے گھمنڈ میں, بادشاہت کے نشے میں وہ اس قدر بدمست ہو چکا تھا. وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا. اس نے اپنے ارد گرد شیعہ جمع کر لیے تھے. وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا. اس نے اپنے ارد گرد شیعہ جمع کر لیے تھے. یستضعف طائفة منهم. ایک جماعت پر ظلم و ستم توڑنے کا مشغلہ بنا لیا تھا. یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم. اس مظلوم قوموں کے پیدا ہوتے بچے ذبح کر دیا کرتا تھا اور اپنی خدمت کے لیے ان کی بچیوں کو زندہ رکھتا تھا. ظلم کا یہ عالم کہ قوم کے بڑے لوگ, جوان اور بوڑھے لوگ, وہ تو سارا دن فرعون اور اس کی قوم کا پانی بھرے, وہ سارا دن کھیتی باڑیوں میں ہل چلائیں, وہ سارا دن پتھر توڑیں, سارا دن مزدوری کریں, بلڈنگیں بنائیں, خدمت کرنے کا صلہ کیا ملے کہ نان شبینہ سے بھی محتاج,
صبح کے کھانے سے بھی محتاج اور گھر میں چاند جیسے پیدا ہونے والے بچے سے بھی محتاج. فرعون ایسا کیوں کرتا تھا؟ بچے ذبح کرنے کی عادت فرعون کو کس نے ڈالی؟ اور وہ صرف اور صرف ایک کمزور جماعت قوم بنی اسرائیل ہی. کون سی قوم بنی اسرائیل؟ اسرائیل اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، لقب ہے. یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے والد، اور یعقوب علیہ السلام کا اصل ملک شام ہے. شام اصل ملک شام ہے، فرعون بادشاہ مصر ہے. شام اور مصر کے درمیان میں ایک لمبا سفر ہے. تو قوم بنی اسرائیل مصر میں کیا کرنے آ گئی؟ قوم بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ان کے بیٹے، ان کے پھر خاندان اسرائیل شام سے چل کر، کنار سے چل کر مصر میں کیا لینے آئے؟ تو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام بکتے بکاتے پہنچ گئے تھے، اور پھر مصر میں جب وہ بکے، پھر وہ محلات میں گئے، پھر وہ جیل میں گئے، پھر وہ عزیز مصر کی صورت میں جب مصر پر حکمران بن کر آئے، تو کنعان سے، ملک شام سے حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کے بھائی بھی مصر میں آ گئے. مصر کی حکومت اللہ تعالی نے خاندان یعقوب کو، خاندان یوسف کو، یوسف علیہ السلام کو دی، عطا فرمائی. تو پھر ایک عرصہ دراز تک مصر کی حکومت بنی اسرائیل کے پاس رہی، حالانکہ بنی اسرائیل مصر کے اصلی باشندے نہیں تھے. لیکن ہوا کیا؟ نبیوں کی اولاد بنی اسرائیل نے جب اپنے طور طریقے بدل لیے، نبیوں کی اولاد نے حکومت پر بیٹھ کر اپنے آباء اجداد کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی بجائے، جب عیش و عشرت، داد و داش میں وہ قوم مبتلا ہو گئی، تو اللہ نے بنی اسرائیل کی قوم پر مصر ہی کی قوم کے قبطی لوگوں کو مسلط کر دیا، اور فرعون ان پہ مسلط ہو گیا. چنانچہ فرعون مسلط ہوا تو انہوں نے بدلے لینے شروع کیے کہ تم باہر سے آ کر ہم پر حکومت کرنے لگ گئے، باہر سے آئے ہوئے لوگ ہم پہ حکمران بن گئے، باہر سے آئے ہوئے لوگوں نے اقتدار حاصل کیا، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. یہ سوچ کس کی تھی؟ فرعونیوں کی. کس کی تھی؟ باہر سے آئے ہوئے برداشت نہیں. نبیوں کی اولاد باہر سے آئے تو برداشت نہیں. یوسف نبی ہے باہر سے آیا برداشت نہیں، یعقوب نبی ہے باہر سے آیا برداشت نہیں. نبیوں کی اولاد برداشت ناقابل برداشت ہو گئی. کفار کے لیے دونوں طرف سے غلطی، وہ نبیوں کی اولاد تھے، نبیوں کا طریقہ چھوڑ گئے تو ذلت میں پڑے، اور انہوں نے نبیوں کی اولاد کو یہ کہہ کر کے باہر سے آئے ہیں سزائیں دینا شروع کر دی. کوئی قوم کتنی ہی حسب و نظب کے نام سے بلند و بالا کیوں نہ ہو، یہ ذہن میں رکھیے بات، کوئی آدمی بھی حسب و نصب کے اعتبار سے کتنا ہی اعلی بالا کیوں نہ ہو، کوئی آدمی حسن و جمال کے لحاظ سے، دولت سرمایہ کے لحاظ سے کتنا ہی اعلی بالا کیوں نہ ہو، اللہ کیا اس کی کوئی قدر نہیں. اگر قدر ہے تو عمل کی ہے، قدر ہے تو کردار کی ہے، قدر ہے تو ایمان کی ہے، قدر ہے تو تقویٰ طہارت پاکیزگی کی ہے، حسب و نصب کی. نبیوں کی اولاد آج مصر کی سرزمین پر اس ظلم سے دوچار ہے. نبیوں کی اولاد بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کا معنی اسرائیل کے بیٹے، یعقوب کے بیٹے، یعقوب کی اولاد آج مصر میں اس آرم سے دوچار ہے کہ سارا دن فرعون اور اس کے سرداروں کی خدمت کرتی ہے، سارا دن ان کے محل تعمیر کرتی ہے، سارا دن ان کی کیاسکاری کرتی ہے، ان کی بیٹیاں ان کی بچیاں فرعونیوں کی خدمت کرتے ہیں، نہ انہیں کھانے کے لیے دیا جاتا ہے نہ پینے کے لیے دیا جاتا ہے۔ مزید ظلم یہ کہ بچہ پیدا ہو تو ماں کی چھاتی پہ رکھ کے ذبح کر دیا جاتا ہے۔ یہ ظلم ایک طرف سے اقتدار کے نشے میں مست مدہوش ظالم حکمرانوں کا ہے، اور مظلوم قوم پہ ہوتا چلا رہا ہے۔ یہ ایک مثال ہے، قیامت تک ظالم قومیں ایسا ہی سلوک کرتی چلی جاتی ہیں، اور مظلوم قوموں کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے۔ لیکن مظلوم قومیں مظلوم تب بنتی ہیں جب اپنے اسلاف کے اپنے اکابر کے نقشے قدم چھوڑ دیتی ہیں، تبھی ظالم ان پہ غالب آتے ہیں۔ ظالموں کے غالب آنے کے وقت اگر مظلوم قومیں اپنے دھارے کو پھر بدل لیں، اپنے انداز کو پھر بدل لیں، تو اللہ مظلوموں کو عزت پھر عطا کر دیتی۔ ابھی مظلومیت کا دور ہے، مظلومیت کا یہ عالم کہ بچے ذبح ہونے لگے۔ فرعون کو اسرائیل کے پیدا ہونے والے بچوں سے کیا دشمنی؟ وہ انہیں کیوں ذبح کرتا تھا؟ وہ بچیوں کو کیوں زندہ رکھتا تھا؟ روایات میں آتے کہ یہ بات فرعون کو کسی نجومے نے بتلائی کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جس قوم پر تو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، اسی قوم سے ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تجھے اور تیری تمام کی تمام سلطنت کو زیر و زبر کر کے رکھ دے گا۔ قیامت کی صبح تک اس بچے کا نام روشن رہے گا، قیامت کی صبح تک تو ذلت اور رسوائی کے نام سے بدنام رہے گا، اور وہ عزت اور سربلندی کے نام سے مستفید رہے گا۔ قوم بنی اسرائیل میں ایک بچہ تیری تباہی کا سبب بننے والا ہے۔ حکومت اقتدار بڑا پیارا ہوتا ہے، جب نظر آئے کہ میرے اقتدار پہ کوئی ہاتھ ڈالنے لگا ہے، جب یہ نظر پڑے میری حکومت کے لیے کوئی خطرہ بن رہا ہے، جب یہ محسوس ہو کہ میرے اقتدار کا سورج غروب ہو جائے گا، پھر فطرت انسانی یہ ہے نہ پھر اقتدار کے اوپر بیٹھنے والے ظالموں کی فطرت یہ ہے کہ وہ کرسی اقتدار کو بچانے کے لیے ہر ظلم کو جائز سمجھتے ہیں، ہر جبر و شدت کو قانون سمجھتے ہیں، ہر تباہی اور بربادی کو اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں، اور اپنے خلاف اٹھنے والی آواز کو تخریب کاری اور دہشت گردی کہتے ہیں، اپنے ظلم کو قانونی جواز فراہم کرتے ہیں۔ چنانچہ فرعون نے کہا کیسے ممکن ہو کہ وہ بچہ ہی پیدا نہ ہو؟ انہوں نے کہا وہ تو پیدا ہوگا۔ اس نے کہا اگر پیدا ہوگا پھر میں اپنا اقتدار اس سے کیسے بچاؤں؟ سوچ سوچ کر فیصلہ کرنے لگا، اچھا بنی اسرائیل کا بچہ میرے اقتدار کو چیلنج کرے گا، بنی اسرائیل کا نوجوان میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مجھ سے بات کرے گا، مجھے میرے بنگلوں اور میرے محلہ سے نکال باہر کرے گا، میں بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہونے ہی نہیں دوں گا، اگر ہو گیا تو جینے نہیں دوں گا، اگر ہو گیا تو جینے نہیں دوں گا۔ اس نے تو بچوں کو ذبح کرانا یا پیدا ہونے سے روکنا اپنے اقتدار کے لیے کیا تھا، مجھے آج کی منصوبہ بندی والوں کی کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ فرعون تو کہتا تھا کہیں میرا اقتدار نہ چلا جائے، میری حکومت ختم نہ ہو جائے، اس نے تو اس لیے بچے ذبح کیے، تمہیں بچوں سے کیا دشمنی ہو گئی ہے؟ یہ تکلیف یہ ہے کہ جو پیدا ہوگا وہ شیعہ کو کافر کہے گا۔ یہ بات منصوبہ بندی کا مسئلہ، یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں، یہ باقاعدہ پلاننگ کے ذریعے آپ کے ملک کے لیے باقی ممالک کی گرانڈیں بند، باقی ممالک کا تعاون بند، اور کوئی سڑک بنانے کے لیے گرانڈ نہیں، بجلی دینے کے لیے گرانڈ نہیں، سکول بنانے کے لیے گرانڈ نہیں، پل بنانے کے لیے گرانڈ نہیں، بچے مارنے کے لیے بہت بڑی گرانڈیں آ رہی ہیں، بڑی بڑی گرانڈیں، بچہ مار مہم، اور اس کے لیے اشتہار لاکھوں روپے کے اخبارات میں، آپ سوچیں، سائن بورڈ، ٹی وی میں اشتہارات، ریڈیو میں اعلانات، اخباروں میں اشتہار، کم از کم ایک دن میں 25 لاکھ روپے خرچ کیا جاتا ہے اس مہم پر۔ آپ آخر سوچیں تو صحیح کہ اتنا پیسہ ہمارے ملک میں جو خرچ کیا جاتا ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر رانا نذیر نے کہا تھا کہ اس مسئلے میں ہمیں غیر ملک بڑی ایڈ دے رہے ہیں، اور وہ غیر ملک کیا چاہتے ہیں کہ بوڑھے اپنی موت مر جائیں گے، نوجوان جو ہے وہ ایکسیڈنٹوں کی نظر ہو جائیں گے، یا ہماری بے حیائی فحاشی کے پروگراموں کی طرف چلے جائیں گے، اگلے بچے ویسے پیدا نہ ہونے دو، ان کو مل جل کے ختم کرو، بجائے اس کے کہ اکٹھے ایک ہی مرتبہ 1000-2000 آدمی ایک دن امریکہ قتل کر دے، وہ تو مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں 25 سال والے کو کیوں قتل کرنا ہے، ایک ہی دن پیدا ہونے والے ہزاروں کی پیدائش کو کیوں نہ روک دیا جائے؟ آپ اوسط لگائیں کہ کتنے بچے پیدا ہو سکتے ہیں ایک دن، اوسطن ایک دن میں پاکستان میں 1000 بچہ پیدا ہو سکتا ہے، عام جو اوسط ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں آتا ہے پاکستان میں، تو جناب سال میں کتنا بنا؟ 360,000، 360,000۔ منصوبہ بندی چاہتی یہ ہے کہ ہر سال 360,000 بچے قتل کرے۔ فرعون تو کہتا تھا کہ میرا اقتدار بچ جائے، میری حکومت بچ جائے، تم کیا چاہتے ہو؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ آج کا فرعون امریکہ ہے، آج کا فرعون چائنا ہے، آج کا فرعون رشیا ہے، آج کا فرعون یورپ ہے، آج کا فرعون کافر ہے، آج کا فرعون امریکہ نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کی نسل بڑھے، آج کے فرعون یہ ہیں، انہیں اپنا اقتدار خطرے میں نظر آتا ہے، انہیں اس بات کا احساس ہے کہ مسلمان قوم جو 20ویں صدی میں داخل ہوتے وقت پوری دنیا پر موجود قوم کا نصف حصہ بن جائے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ 21ویں اور 22ویں صدی کا جب آغاز ہو تو سوائے مسلمانوں کے کوئی دوسرا ہو ہی نہیں۔ باقی رہے بچے 2 یا 6، اور زیادہ ہوں گے تو کیا کریں گے؟ میں نے خود اپنے وزیر محترم سے سوال کیا، میں نے کہا آپ یہ بتلائیں کہ آپ کے کتنے ہیں، تو مسکرا کے کہنے لگا مجھ سے الگ پوچھ لینا، میں نے کہا آپ الگ بتلا دیں، کہتے 5۔ میں نے کہا تیرے تو 5 بچے، تو لوگوں کے 2 بھی اچھے نہیں لگتے، یہ کیا بکواس ہے؟ اور قرآن کہتے ہیں لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، اپنی اولاد کو بھوک اور پیاس اور قحط کے ڈر سے مت قتل کرو، روزی خدا دینے والا ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں تزوج الودود الولود فانی اباہی بکم الامم یوم القیامہ، تم شادی کرو ایسے خاندانوں میں کہ اللہ تمہیں زیادہ سے زیادہ اولاد دے، کہ قیامت کے دن میں امت کی کثرت میں فخر کروں گا۔ باقی یہاں لطیفے تو بڑے ہیں، ایوب خان نے بڑا زور لگایا کہ بس دو سے آگے نہیں چلیں گے، ایک آدمی نے وہ سب کچھ استعمال نسخے کیے، پھر تیسرا پیدا ہو گیا، آخر جناب ایک بچہ پیدا ہوا، اس کا نام رکھا زبردست خان، اس کا نام رکھا زبردست خان۔ اور آج بھی واقعات پیش آ رہے ہیں، جو زیادہ احتیاط کرتے ہیں اللہ 3-3 دیتا ہے کٹھے، لو ایک روکو میں 3 دیتا ہوں۔ غیر بات ادھر چلی گئی اس پر بھی اظہار خیال کرنا. اور میں نے اسے قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ آپ یہ جو کچھ کرتے ہیں یہ خلاف شرع ہے, لیکن اس کے ذریعے آپ فحاشی پھیلاتے ہیں, آپ بے حیائی پھیلاتے ہیں, اس کے نام لے کر آپ ان پروگراموں کو بند کریں. اگر اسمبلی رہتی تو اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جتنے اخبار میں, ریڈیو میں اور ٹی وی میں اشتہارات دیے جاتے ہیں میں سارے کے سارے اپنے سیکریٹریٹ میں لے جا کر آپ کو دکھاؤں گا. گناہ الگ ہے, آپ کا اختلاف الگ ہے, لیکن فوش کی بے حیائی کی جو باتیں ہیں آپ ان کی نشاندہی کریں, ہم ان کو نکال دیں گے. نکالتے نہ نکالتے لیکن اتنا وعدہ تو اسمبلی میں کر لیا تھا نا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ فرعون نے بچے قتل کرنے شروع کر دیے کہ وہ بچہ پیدا ہی نہ ہو جو کل میرے لیے میری حکومت کے زوال کا سبب بن کر سامنے آئے. لیکن یہیں سے مقولہ مشہور ہوا, جسے خدا رکھے اسے کون چکھے, ذبح کر رہا ہے بچوں کو.
آپ مظلومیت کی انتہا تو دیکھیں کہ ماں نے ابھی بچے کا چہرہ دیکھا, ابھی دودھ بھی نہیں پلایا کہ جلال پہنچ گئے ہیں کہ ہم نے ذبح کرنا ہے. 70,000 بچے فرعون نے قتل کروا دیے کہ موسیٰ پیدا نہ ہو. غیرت خداوندی جوش میں آئی اور اعلان کیا, او فرعون اگر تو یہی چاہتے ہیں کہ موسیٰ پیدا نہ ہو تو سن, وہ پیدا بھی ہوگا, میں رب نہیں جو تیرے گھر میں نہ پالا.
نعرہ تکبیر اللہ,
وہ پیدا ہوگا تیرے گھر میں پالوں گا, تاکہ کل یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے پتہ نہیں چلا. کیوں کہ خدا کی غیرت جب آتی ہے تو جادو سر چڑھ کے بولتا ہے, خدا کی غیرت جب اظہار کرتی ہے تو سینے پہ مونگ ڈل کے کرتی ہے. تم لاکھ زور لگاؤ, تم لاکھ منصوبے بناؤ, تم لاکھ راستے روکو, جس نے آنا ہے اس نے آنا ہے, جس نے چلانا ہے اس نے چلانا ہے, جس نے تمہارے اقتدار کے سورج کو غروب کرنے وہ آئے گا. تمہاری جرات نہیں تم راستے روک سکو, تمہاری جرات نہیں تم اسے بند کر سکو, تمہاری جرات نہیں ہے تمہاری کوئی مصیبت منصوبہ کامیاب ہو جائے. موسیٰ آئے تیرے گھر میں پل کے جوان ہوگا. کبھی اکاڑے سے آئے گا, کبھی کراچی سے آئے گا, کبھی اکاڑے سے آئے گا, کبھی کراچی سے آئے گا. تم نے یہ سمجھا, سنو مثال دیکھو, مثال دیکھو, مثال علماء حق نواز قتل کرا دو کہ ہمارے اقتدار کا سورج نہ ڈوبے. نہیں سمجھے, گولی مار دو حق نواز کو کہ کل قومی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن جیتے گا, ہمارے اقتدار کا سورج غروب ہو جائے گا, ہمارے لیے پریشانی بن جائے گی. فرمایا جس نے آنا آنا ہے, تم گولیوں کے دن کے راہ روکو, میں اس آج کو لے آؤں گا. اسحاق کو شہید کر دو, اقبال حسین کو شہید کر دو, پانچ علماء کو شہید کر دو, تاکہ کوئی ہمارے اقتدار کو چیلنج نہ کر سکے, کوئی ہماری شہنشاہیت بلا شرکت غیر حکومت میں رکھنا اندازی نہ کر سکے. اللہ فرماتے ہیں تم اسحاق کو شہید کرتے ہو, میں آدم کو کراچی سے لے آؤں گا.
دنیا کا وزیر اعظم,
دنیا کا وزیر اعظم. مثال کیسے, کیوں قتل کرائے فرعون نے بچے کہ اقتدار بچ جائے, بچا پھر کیوں قتل کرایا حق نواز کو کہ اقتدار بچ جائے, بچا, کیوں قتل کرایا شاہ قاسمی کو, کیوں قتل کرائے پانچ علماء, کیوں قتل کرایا میاں اقبال حسین کہ اقتدار بچ جائے, نہ بچا. اور اب بھی نہیں بچے گا، اب بھی
نہیں بچے گا
انشاءاللہ العزیز. رب جس کو لانا چاہے اسے کوئی نہیں روک سکتا، اس کے راستے میں سیلاب، اس کے راستے میں بند نہیں باندھے جا سکتے. آپ کہاں سے؟ آج وہ جس کے خاندان نے 50 سال تک جنگ کو اپنی جگہ سمجھ رکھا تھا، جو یہ سمجھتی تھی کہ جنگ کا سورج مجھ سے پوچھ کر طلوع ہوتے ہیں، پوچھ کر غروب ہوتے ہیں، چند رات پہلے کہہ رہی تھی کیا جنگ کی زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے، خود بول اٹھی
جگہ تیری جرات کو، تیری جرات کو
خود بول اٹھی. خود جب مشورے ہونے لگے کہ فلاں سے لڑنے ہیں، فلاں تو آزم تارک ہے، وہاں چل جائیں، فلاں تو وہاں ہے، فلاں جگہ تو فلاں ہے، فلاں جگہ تو فلاں ہے، آخر بول اٹھی کیا جنگ کی زمین مجھ پہ تنگ ہو گئی. یہ الفاظ منہ سے نکلے، ہوئی تنگ یا نہیں ہوئی؟ کبھی ضلع کونسل تمہارے پاس، کبھی دو دو سیٹیں تمہارے پاس، کبھی چلنے والے سورج کو تم سمجھتی تھی کہ میں مجھ سے اجازت لیتا ہے، آئے تمہیں جنگ میں بھیک دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. کبھی وہاں جا کے انقلابی ہو، کبھی وہاں جا کے انقلابی ہو، اب صوبائی اسمبلی تک چلی آئی ہو، زندگی کچھ دن اور رہی، تم کونسل کا الیکشن لڑو گی نہیں جیتو گی، تم ضلع کونسل کا الیکشن بھی جیت نہیں سکو گی انشاءاللہ العزیز. اس لیے کہ جنہوں نے فرونی طرز اپنائے وہ کبھی کامیاب نہ ہوئے، اور جنہوں نے اسرائیل کی طرح صبر کیے، جنہوں نے وقت کے موسیٰ کا ساتھ دیا، پھر وہ دریاؤں سے بھی گزر گئے اور پانی کچھ نہ بگاڑ سکا. تاریخ یہی ہے، تاریخ یہی ہے. چنانچہ اب وقت آیا موسیٰ علیہ السلام کے بھیجنے کا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ. اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، میرے موسیٰ کی امی گھبرانا، سوچ مت. ماں سوچ رہی تھی اللہ بیٹی دے دینا، کم از کم ذبح تو نہ ہوگی. ماں دعائیں مانگ رہی تھی اللہ بیٹا نہ دینا، 9 مہینے مصیبت اٹھا کر آنکھوں کے سامنے اسے ذبح ہوتا ہوا کیسے دیکھوں گی. ماں تڑپ رہی تھی، ماں تڑپ رہی تھی کہ بیٹی ہو جائے، بیٹا پیدا نہ ہو. لیکن کیا ہوا کہ ماں نے جب ہوش سنبھالا، آنکھوں کے سامنے چاند کی طرح رخ والا بیٹا تھا. ماں رو پڑی، آئے میرے چاند کو قتل کر دیا جائے گا. جب ماں کا دکھ خوف اپنی انتہا کو پہنچا تو فرشتہ آسمانوں سے آیا، لا تخف. موسیٰ کی امی پریشان نہ ہو، موسیٰ کی امی پریشان نہ ہو. کیوں؟ کیسے پریشان نہ ہوں؟ میرے چاند کے ٹکڑے کو ابھی تو ذبح کرا جانا ہے. کون ماں ہے جو سامنے بچے کو ذبح کرا کے پریشان نہ ہو؟ فرمایا اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، فرضی دودھ پلا تو. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ. بے فکر ہو جا، اگر تجھے احساس ہو کہ تیرے گھر پر سی آئی ڈی کا پہرہ لگ گیا ہے، تجھے احساس ہو جلادوں کے رخ تیرے گھر کی طرف ہو گئے ہیں، تجھے احساس ہو کہ تیرا بچہ خطرے میں ہے، تو ایسا کر، اپنے بچے کو صندوق میں بند کر کے دریاؤں کی لہروں کے حوالے تو کر، حفاظت میں کرتا ہوں، تو کر تو صحیح. وحی الہی کے مطابق چل، لا تخافی ولا تحزنی، نہ فکر مند ہوگی نہ پریشان ہوگی. حکم الہی ہے، وحی الہی کے مطابق چل، تیرا عزیز بچہ کوئی اس کا بال بھی بیگا نہیں کر سکتا، تیرے اور میرے لیے بھی حکم الہی ہے کہ وحی الہی کے مطابق چل، وحی الہی کے مطابق چل، کوئی گنڈا کوئی بدماش تیرا بال بھی ٹیڑا نہیں کر سکتا. تو صحابہ کے در کی نوکری کر، تو صحابہ کے در کی چاکری کر، تو صحابہ کا خادم بدلہ بن جا اور تیرا کوئی کچھ نہ بگاڑ سکے.
انجمن سپاہ صحابہ، انجمن سپاہ صحابہ.
ہوا پیدا وحی الہی کے مطابق، امی نے خدشہ دیکھا تو ایک صندوق جو لکڑی کا تھا اپنے بیٹے کو اس میں لٹا کر اپنی بیٹی سے کہتی ہے، جاؤ بیٹی، حکم خدا بندی ہے اور خدا کے حکم کو ماننے کا یہی نام ہے. حکم آئے جان دے دریغ نہ کر، حکم آئے مار دے دریغ نہ کر، حکم آئے سوری پہ چڑھ جا دریغ نہ کر، حکم آئے کنویں میں چل دریغ نہ کر، حکم آئے کہ تیرتے کھودتے کراہ میں کود اور جلدی کر دیر نہ کر، حکم آئے کہ بچہ دبا کر دیر نہ کر، حکم آئے کہ آگ میں کود دیر نہ کر، حکم آتے ہیں کہ میرے پیغمبر فرار کی واپسیوں پہ کھڑے ہو کر چوٹی پہ کھڑے ہو کر کلمہ آگ کہہ دے دیر نہ کر، کہ حکم خداوندی ہی میں کامیابی ہوتی ہے. حکم آئے کہ بیٹا دریا کے حوالے کر دیر نہ کر. تو اس کا حکم مان وہ تیری نگرانی خود کرے گا، تو اس کا حکم مان وہ تیری نگرانی. کیا ایک ایک لفظ میں سمندر ہے خدا کی قسم. قرآن ہے قرآن، کوئی عام کتاب ہوتی ساری داستان پڑھ جاتے کچھ نہ ملتا. یہاں تو مجھے ایک لفظ پہ سمندر ہے، دوسرے لفظ میں دریائے بے کنار نظر آتے ہیں. حکم میرا مان، پھر دیکھ قربان کر بیٹے کو. ہوتی کوئی اور ماں تو بیٹے کو دریا کی نظر کرتی، مانا خدا کا حکم دریا کی نظر کر دیا، جا رہا ہے دریا کی لہروں پر. ایک صندوق تیر رہا ہے، صندوق میں بچہ کون ہے جس کے قیامت تک چرچے رہیں گے؟ صندوق میں بچہ جا رہا ہے دریا کی موجوں پر، تیرتا ہوا صندوق حکم الہی سے سفر کر رہا ہے. اور سفر کرتے کرتے کہاں چلا گیا؟ ماں تو سمجھ رہی تھی کہ شاید صندوق دریا میں ڈالوں گی تو کوئی مچھلی نکل کر بچے کی حفاظت کرے گی، دریا میں ڈالوں گی وہی ٹھہر جائے گا، آج آ کر دودھ پلا دیا کروں گی. لیکن ماں کا دل دھڑکنے لگا، بیٹی ماں کے بیٹی موسیٰ کی بہن کے دل و دماغ لرز اٹھے اور نبضیں رک گئی، خون اس کا سکلنے لگا جب اس نے یہ دیکھا کہ صندوق تو فرعون کے محل میں چلا گیا ہے. نبضیں رک گئیں، پریشانی انتہا کو پہنچ گئی. ہم نے تو اس لیے ڈالا تھا کہ کسی نہ کسی طرح بچ جائے گا، یہ تو خود بخود موت کے منہ میں چلا گیا. اٹھایا صندوق، شاہی محل میں لا کر کھولا گیا اور جب اسے دیکھا، وہ محبت رکھ دی تھی موسیٰ علیہ السلام کے چہرے میں، جو دیکھتا دل گرفتہ ہو جاتا، جو دیکھتا دل پگڑ کے بیٹھ جاتا. فرعون کی بیوی آسیہ نے جب صندوق میں کھول کر بچے کو دیکھا تو بچہ اپنے انگوٹھے کو منہ میں لے کر چوس رہا ہے. نبوت والی نگاہوں کی نظر جب عورت کے چہرے پر پڑی، حیا سے شرما گئی. چند دنوں کا بچہ تھا، ان نگاہوں نے وہ اثر کیا کہ فرعون کی بیوی نے اس پر فریافتہ ہوتے ہوئے کہا، یہ بچہ میں کسی کو نہیں دوں گی، خود پرورش کروں گی، خود پرورش کروں گی. تھوڑی دیر کے بعد فرعون آیا، بیوی نے کہا آج ایک بچہ ملا ہے. اس نے کہا کہاں ہے؟ لاؤ. دیکھو دیکھنے کے بھی انداز ہوتے ہیں، دیکھنے کے بھی انداز ہوتے ہیں. ذہن میں رکھو باتیں، باتوں سے بات نکلتی ہے اور بات بعض دفعہ بہت بڑی ہو جاتی ہے. ایک دیکھا فرعون کی گھر والی نے، ایک دیکھا فرعون نے، دونوں کے دیکھنے میں فرق ہے. اس نے دیکھا محبت سے، عقیدت سے، اس نے دیکھا
ادب سے، احترام سے، اس نے دیکھا شفقت سے، پیار سے، تو اللہ نے دل ایمان کی دولت سے منور کر دیا، اور ایمان کی دولت سے دل منور ہوا، فرعون کے گھر والی کو ایمان ملا ہے، ایمان کے بعد مصیبت آئی ہے، ایمان کے بعد ہاتھ پاؤں میں میکیں گاڑ دی گئی ہیں، ایمان کے بعد مدنی چٹان جسم پہ رکھ دی گئی ہے، لیکن فرعون تو چھوڑ گئی، ایمان نہیں چھوڑا، اور کل جنت میں تیرے پیغمبر کی محبوبہ ہوگی، آسیہ سے نکاح جنت میں خدا تیرے محبوب سے کرے گا۔ دیکھو کہاں سے کہاں پہنچی، کہاں سے فرعون نے کہا کہاں ہے لاؤ، لازمن بر اسرائیل کا ہوگا، میں قتل کروں گا، پہلے یہ کہا، سے کہا دکھاؤ بچہ، جب نفرت، بے ادبی اور گستاخی کا اظہار کرتے ہوئے چہرہ نبوت پر جلال کے ساتھ دیکھا تو اللہ نے فرمایا اب نہیں بخشا جائے گا۔ نبیوں کے چہرے تو وہ چہرے ہوتے ہیں جو محبت سے دیکھے نجات پائے، جو محبت سے دیکھے نجات پائے، جو نفرت سے دیکھے کبھی دریاؤں میں رکھو، جو نفرت سے دیکھے کبھی اس کے ایک مچھر اس کا کام تمام کر دے، جو نفرت سے دیکھے تباہ برباد ہو جائے، جو نفرت سے دیکھے چاہے ابو جان ہو، چاہے ابو لہب ہو، چاہے عتبہ شیبہ ہو، نفرت کی نظر کرنے والے کو رب معاف نہیں کر سکتا۔ کیوں نام لیتے ہیں پیغمبر کے صحابہ کا، کیوں جانے دیتے ہیں ان کے نام پر کہ انہوں نے پیغمبر کے چہرے کو محبت سے دیکھا، پیغمبر کے چہرے کو۔ فرعون نے بے ادبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب انتہائی بے ادبی اور گستاخی کے ساتھ انتقامی ذہنیت کی نظروں سے موسیٰ کو دیکھا تو وہ دولت نہ مل سکی جو اس کی گھر والی کو مل گئی، وہ دولت ہے، اس نے موسیٰ کو دیکھ کر دو جہاں کے سردار پا لیے، موسیٰ کو دیکھ کر دو جہاں کے سردار پا لیے، اس نے موسیٰ کو دیکھ کر اپنی حکومت اور سلطنت کو تباہ کرا لیا۔ دیکھنے دیکھنے میں فرق ہے۔ چنانچہ فرعون نے کہا، فرعون کی بیوی نے کہا، جب فرعون کا یہ عالم تھا کہ غصے میں تم تما رہا تھا، کہنے لگا کہ فوراً اسے قتل کر دو، تو بیوی نے کہا نہ، قرۃ عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، نہ کچھ نہ کہہ، یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو بھی اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لے، یہ ہمیں نفع دے گا اور ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ تین باتیں کہیں، میری آنکھوں کی اور ہمیں نفع دے گا، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بن گئے، ایمان کا نفع دینے والے بھی بن گئے، فرما بردار بیٹے بھی بن گئے، فرما بردار بیٹے بھی۔ فرعون کہنے لگا نہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، تو نہیں مانتی تو تیری مرضی ہے، لیکن میں اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں سمجھتا۔ ایک دن وقت گزر رہا ہے، تفصیل قرآن نے بیان کی، لاؤ بچے کو دودھ پلائیں، عورتیں آئیں، دائیں آئیں، ملازمیں آئیں، خاندانوں، سادات، گھرانوں کی بڑی بڑی پاک دامنہ عورتیں بلائی گئی جو اس زمانے میں سمجھی جاتی تھی، لیکن موسیٰ ہے، پیغمبر کے لب ہیں کہ کسی کے ناپاک سینے پہ اپنا منہ رکھنے کے لیے تیار، یہ پیغمبر کے لب ہیں، عام انسان کے لب نہیں، یہاں وہی ایمان والا دودھ جائے گا، یہ لب اسی چھاتی پہ لگیں گے، یہ لب ویسے دودھ پیئیں گے جس نے رب پہ بھروسہ کر کے بچے کو دریا کے سپرد کیا تھا، کہیں اور نہیں لگ سکتے۔ بڑی پریشان ہے، پیغمبر کا لب پاک ہوتا ہے، نہ پاک جگہ پر، بولو بولو، نہ پاک جگہ پر، اگر لگتا تو قرآن کو پڑھ، ساری بلائیں گئیں، پیغمبر کے لب کھلے ہی نہیں، پیغمبر کے لب کھلے ہی نہیں۔ جب ایمان والی آئی، یقین والی آئی، پاکیزگی والی آئی، تقوی والی آئی، طہارت والی آئی تو لب کھل گئے. سبق دیا ہے موسیٰ نے کہ پیغمبر کے لب جہاں لگیں گے وہاں ایمان ہوگا، جہاں ایمان نہیں پیغمبر کا لب نہیں لگ سکتا. اگر ان لبوں کا تھوک کسی کی ایڑی پر لگا ہے تو وہ ایمان والا تھا، کسی کی آنکھوں پہ لگا ہے تو وہ ایمان والا تھا، کسی کے منہ پہ لگا ہے تو ایمان والا تھا، کسی کے ہاتھ پہ لگا ہے تو ایمان والا تھا. پیغمبر کے لب پاک ہیں، پیغمبر کے لب معصوم ہیں. آج ان کو معاف کر دیا جائے، اور جن کی ایڑیوں پہ پیغمبر کے لب، جن کے زخموں پہ پیغمبر کے لب، جن کی آنکھوں پہ پیغمبر کے لب، اور جن کے چہرے پہ پیغمبر کے لب، آج تم انہیں کہو وہ پلید تھی، وہ ناپاک تھی. ساری دنیا پلید ہو سکتی ہے، جہاں نبی کے لب لگے وہ نبی پلید نہیں ہو سکتا. ہم تو لڑائی لڑتے ہیں نبی کے لبوں کی، ہم تو لڑائی لڑتے ہیں نبی کے لبوں کی کہ پاک لب پاک پر لگے ناپاک پر، اور پاک کا لب لگا جہاں لگا وہ بھی پاک، جہاں لگا وہ بھی پاک. پھر کوئی کتا کمینہ اسے ناپاک کہے تو بچ کر نہیں جا سکتا کہ پیغمبر کے لبوں کا منکر ہے، پیغمبر کے لعاب کا منکر ہے، پیغمبر کی مسکراہٹ کا منکر ہے، پیغمبر کے دانتوں کا منکر ہے، پیغمبر کی زبان کا منکر ہے. چنانچہ کچھ بڑے ہونے لگے، شرائط بھی آ رہی ہیں لیکن میں چھوڑتا چلا جاتا ہوں. ایک دن موسیٰ علیہ السلام، کیا خدائی ہے، کیا شان ہے، جسے ذبح کرنے کے لیے 70,000 ذبح کیے، آج وہ گھر میں محل میں بھاگ رہا ہے. وہ محل کا اکلوتا شہزادہ ہے، وہ محل والوں کی آنکھوں کا تارا ہے، وہ محل کی شہزادی کا منہ بولا بیٹھا ہے، وہ محلات میں پرورش پا رہا ہے. اسی عالم میں ایک دن فرعون نے کہا چلو، میں تو پہلے دن سے انکار کر چکا ہوں، لیکن چلو پہلے دن سے تو انکار ہو گیا، شاید اب تھوڑی سی پیار محبت کر لیں. اوپر اوپر سے بیوی کو راضی کرنے کے لیے بچے کو اٹھایا، گود میں بٹھایا تاکہ بیوی راضی ہو جائے، تاکہ بیوی راضی ہو جائے. بیوی کی رضا کے لیے بہت کچھ ہو جاتا ہے بھائی، ماں باپ کی بے ادبی بھی ہو جاتی ہے، شریعت کی سرحدیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، نماز بھی ضائع ہو جاتی ہے، اور بازاروں سے ویڈیو بھی دکھانی پڑتی ہے لا کر، اور من پسند جناب کریمیں ملا کر دینی پڑتی ہیں. بیوی جو رضامند کرنی ہوئی یہ بڑی بلا ہے. اور آج کل ہمارے لوگوں کو شوق چڑھا ہوا ہے ایک اور بیوی کو راضی کرنے کا. دو بیویاں ہیں، دو، نہ وہ راضی ہوں گی نہ یہ راضی ہوگی. ہم ہیں ایمان والے، ہم ہیں ایمان والے، ہم یقین والے ہیں، ہم ہر ایک کو اس کا مقام دیتے ہیں. بیوی کا مقام گھر کی ملکہ ہے، گھر کی ملکہ تو بنا سکتے ہیں، سروں پہ سوار نہیں کر سکتے، سروں پہ سوار نہیں کر سکتے. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں یہ امی عائشہ اور امی فاطمہ کی وارث ہیں، یہ ان کے نقش قدم پر چلنے والی ہیں، یہ ان کی نام لیوائے ہیں. ہم ان کو ان کے نقش قدم پر چلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، ہم ان کی مخالفت کرتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتے. وہ عفیفہ تھیں تو یہ بھی ویسے ہوں گی، وہ اگر پردے میں رہتی تھی تو یہ بھی رہیں گی، اور اگر نہیں ایسا کریں گی تو کبھی کبھی سوچ لیا کرو کہ پھر تمہارا ان سے کیا تعلق، تمہارا ان سے کیا تعلق. اور ہمارے پاس وہ جو بیبیاں ہیں وہ یورپ میں جائیں، امریکہ میں جائیں، دوپٹہ تو صرف جنگ میں ہوتا ہے بھائی، دوپٹہ تو صرف جنگ میں ہوتا ہے، یورپ میں تو کپڑے بھی نہیں ہوتے. ہاں ہاں، وہاں تو ننگے کلب ہیں جن کی خاتون صحابہ باقاعدہ ممبر ہیں، جہاں کپڑوں کے ساتھ داخل نہیں ہوا جا سکتا. اور وہاں جناب، وہاں تو بل کلنٹن کے ساتھ رقص و سرود بھی ہے، امریکی صدر کے ساتھ ناچنا اور رقص کرنا بھی ہے. میں نے تو کل اخبار میں بیان دیا تھا، وہ چھپا نہیں، کہ بی بی بل کلنٹن کو بلا تیرے لیے الیکشن لڑے، تو اب کونسلری بھی نہیں جی سکے گی. صوبائی تو بڑی دور کی بات ہے. انشاءاللہ العزیز یہ جو صوبائی اسمبلی کا چکر ہے یہ بھی ہرس ختم ہو جائے گی، آئندہ صوبائی کا نام بھی نہیں لیں گے. اور پھر یہ بات تو اب بچے بچے کی زبان پر ہے، جس نے نہیں سنی وہ سن لے. رقص و سرود کلنٹن کے سنگ، ووٹوں کے لیے غریبوں کا جھنگ. رقص و سرود کلنٹن کے سنگ، ووٹوں کے لیے غریبوں کا جھنگ. یہ درنگی نہیں چلے گی، یہ درنگی درنگی چھوڑ دے، یا کرنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا، یا سنگ ہو جا، یا امریکہ میں جا کے الیکشن کا لڑ، یا پھر جنگ میں بیٹھ کے خدمت کر. یہ نہیں کہ دورے واشنگٹن کے رقص بل کلنٹن کے ساتھ، اور ووٹوں کے وقت کہتی تھی مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب میری بہنوں کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں دھوئیں کی وجہ سے. تجھے دکھ ہوا تھا، تو دو سال تک ایم میں رہی، پہلے بھی رہی، پھر سوئی گیس لے آئی تھی. ہم نے یہ بات دعوے نہیں کیے تھے، لیکن سال ایک گزرا ہے، سوئی گیس آ گیا ہے، سوئی گیس آ گیا. تو میں عرض کر رہا ہوں رقص و سرود کلنٹن کے سنگ، ووٹوں کے لیے غریبوں کا جھنگ، یہ درنگی نہیں چلے گی. تو بات وہاں سے چلی تھی کہ وہ بی بی ایک دن عاجز آ گیا کہ موسیٰ کو کہنے لگا لو میں بھی پیار کرتا ہوں، لیکن نظر پہلی ہی ہوتی ہے، نظر پہلی ہی ہوتی ہے، پہلی نظر صحیح اٹھا آخر تک صحیح چلے، پہلی نظر غلط اٹھ گئی شاید کلمہ نصیب نہ ہو. جب اپنے اس نے اپنی گود میں رکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے بہت تھپڑ اس کے منہ پہ رسید کیا کہ چہرہ بگڑ گیا. بچہ داڑھی پکڑی اور تھپڑ مار دیا، فوراً اٹھ کھڑا ہوا. اس نے کہا یہ وہی ہے جو میری حکومت کے مخالف آئے گا، یہ وہی ہے جو میرا خانہ خراب کرے گا، یہ وہی ہے جس کے بارے میں پشیم گوئی ہوئی تھی. فوراً دوڑی دوڑی گھر والی آسی آئی، اس نے کہا آپ پاگل ہو رہے ہو، کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا یہ بچہ ہے، لیکن جس انداز میں اس نے تھپڑ رسید کیا ہے، جس انداز میں تھپڑ رسید کیا ہے، آج اسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہی آگے چل کے بھی تھپڑ برسائے گا، یہی آگے چل کے بھی تھپڑ برسائے گا. ابھی سیاست والی بات تو شروع نہیں ہوئی. وآخر دعوانا الحمدللہ.